سدا رنگ ہفتہ وار ادبی پروگرام پیش کر رہے ہیں اسد نذیر.
ادبی مجلے سدا رنگ کے تازہ شمارے کے ساتھ اسد نذیر حاضر ہے اور سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے. ہمارے اس مجلے کی صوتی جھلکیاں. روبرو معروف محقق اور تنقید نگار ڈاکٹر تقی عابدی سے ہمارا مکالمہ.
کلام اقبال کا میں نے پڑھا تو میں نے دیکھا کہ اقبال کے کلام پڑھنے سے میرے اندر ایک قسم کی آپ کے خاص ایک خود تغیر اور ایک انقلاب کی صورت ہے اور اپنے آپ کو پہچاننے کی آپ کے جو ہے اپج ابھر رہی ہے اور اقبال ہی سے میں پھر غالب کی طرف متوجہ ہوا.
کلام شاعر با زبان شاعر میں دو شعرا کا کلام جناب توصیف تبسم اور ڈاکٹر ابرار احمد.
کھلے جو پھول اسے قدموں میں رونتی ہے کیوں, ہوا سے کوئی تو پوچھو کہ سر پھری ہے کیوں. ملال یوں بھی رہا یار سے بچھڑنے کا کہ اس سے کہہ نہ سکے ہم اداس جی ہے کیوں.
اور کبھی کبھی تو یہ لگتا ہے فرد فرد ہیں ہم, یہ اور بات ہمارا بھی کارواں کوئی ہے اور کہیں پہنچنا نہیں ہے اسے مگر پھر بھی مثالے بادے بہارا روان دواں کوئی ہے.
تفہیم غالب دیوان غالب کی غزل نمبر 170 کی تشریح ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کی زبانی.
غالب کی یہ 13 اشعار پہ مشتمل غزل ان غزلوں میں شمار کی جاتی ہے جس میں بہت مشکلات ہیں, اور غالب کا وہ انداز شاعری جو 1826 میں انہوں نے اپنایا تھا اس کا یہ نادر نمونہ ہے. تو آئیے دیکھیے کیسے غالب اس اپنے مشکل خیالات کا بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں ظلمت قدے میں میرے شب غم کا جوش ہے, ایک شمع ہے دلیل سحر سو خاموش ہے.
آخر میں بانو قدسیہ کا ایک مختصر علامتی افسانہ پریم بول بوٹی سنائیں گے خالد حمید.
میں نے ستی کر دیا تمہاری محبت کی آگ میں, اب میں تمہیں کس لیے روک رکھوں, کیوں باندھ رکھوں اپنے ساتھ یوں ہی.
یہ تھی ہمارے اس مجلے کی صوتی جھلکیاں.
وائس آف امریکہ سے اردو میں طویل دورانیے کی نشریات میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر آپ روزانہ سن سکتے ہیں, جس میں پاکستان, جنوبی ایشیا اور پوری دنیا کی تازہ ترین خبریں, حالات حاضرہ اور عام دلچسپی کے فیچر, طویل دورانیے کے مذاکرے, اہم خبروں کے تجزیاتی جائزے اور میگزین پروگرام شامل ہیں. وائس آف امریکہ کی اردو سروس پاکستان کے وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک جاری رہتی ہے. ہمارے ان پروگراموں میں خبروں کے علاوہ صحت, خواتین اور نوجوانوں کے مسائل, تعلیم, امریکی زندگی اور عام دلچسپی کے لاتعداد موضوعات پر فیچرز اور انٹرویوز شامل ہوتے ہیں. مبصرین اور تجزیہ کاروں کے ساتھ ساتھ آپ بھی اس میں شرکت کر سکتے ہیں. پاکستان سے مفت ٹیلیفون اس نمبر پر کیا جا سکتا ہے 0800-777-789. نمبر ایک بار پھر نوٹ کر لیجئے 0800-777-789.
پروگرام کی طرف آتے ہیں, آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کے ساتھ ایک خصوصی نشست سے. ڈاکٹر عابدی برصغیر ہندو پاکستان سے دور 7 سمندر پار کینیڈا میں مقیم ہیں. پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر ہیں مگر اوڑھنا بچھونا اردو ادب ہے, بالخصوص شعری ادب. اردو کے مخطوطات جمع کرنے کا نہ صرف شوق ہے بلکہ اس پر تحقیق بھی اس عمیق انداز میں کرتے ہیں کہ اس کی مثال فی زمانہ مشکل سے ملے گی. ان کی مرتب کردہ کتب کی تعداد بے شمار ہے. دیوان غالب کا فارسی مجموعہ ہے, 2 جلدوں پر مشتمل یہ دیوان تہران سے شائع ہوا ہے, اور اس کے ساتھ ان کا ایک طویل اور مبسوط مقدمہ ہے جو 200 صفحات پر مشتمل ہے. ڈاکٹر عابدی صاحب سے ہماری جو گفتگو ہوئی وہ اس لحاظ سے تشنا ہے کہ ایسی گوناگون شخصیت کو محدود وقت میں سمونا تقریباً ناممکن ہوتا ہے. بہرحال ہم نے سب سے پہلے ان سے یہی پوچھا کہ آغاز کب اور کیوں کر ہوا.
ہوا یہ ہے کہ میں, اگر مجھے اچھا یاد ہے کہ پہلا کتابچہ جو میں نے محمد, میرا تعلق اگرچہ کہ دہلی امروہے سے ہے لیکن 4 سال کی عمر میں حیدرآباد چلا گیا, حیدرآباد دکن. تو حیدرآباد دکن میں آپ جانتے ہیں کہ ایک گنبدے ہیں جن کو گورے شاہی کہتے ہیں, تو اس کی ایک گنبد کے محمد خلی قطب شاہ جو شاعر بھی گزرا ہے اس پر میں نے پہلا ایک چھوٹا سا 16-18 صفحے کا کتابچہ لکھا تھا. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ابھی میں میڈیکل اسکول میں داخل نہیں ہوا تھا. یہ پہلا میرا ادبی آپ کے انٹریکشن ہے. اس کے بعد میں جب میڈیکل اسکول میں آیا تو میں نے وہاں پر جو روزنامے سیاست تھا اس میں ہر ہفتہ ایک کالم لکھتا تھا کسی میڈیکل آپ کے ٹاپک پر, کسی میڈیکل عنوان پر, اور کچھ تکبندی بھی کرتا تھا. تو اپنے جو حلقے احباب اور جو کالج کے جو اسٹوڈنٹ تھے اس میں میں ان کا شاعر تھا, یعنی تکبندی کی وجہ سے, کہ یہ تقریباً 40-35 سال پرانی گفتگو ہے. اس زمانے سے میرا اردو ادب سے تعلق رہا اور میں کچھ کتابیں اور چھوٹی چھوٹی آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں جتنے بھی اردو کے ڈائجسٹ میگزین اور کچھ کلاسیکل کتابیں جو ملتی تھیں اس کا مطالعہ کرتا تھا.
تو ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ آپ ایک طرف تو طب کی تعلیم حاصل کر رہے تھے اور دوسری طرف ادب کے ساتھ شغف, اور وہ بھی کہ آپ تحقیق کی طرف متوجہ ہوئے جو خاصا ادق اور مشکل موضوع ہے اردو ادب کا, تو اس کی کیا وجہ ہوئی کہ آپ نے اپنا جو رخ تھا وہ تحقیق کی طرف زیادہ کیا؟
بڑا عمدہ سوال آپ نے کیا ہے. ہوا یہ کہ یہ جو پہلی جو میں نے آپ کو بتائی کہ تصنیف جو عبداللہ قطب شاہ اور محمد قطب شاہ پر میں نے کی, تو اس کے لیے مجھے وہاں پر ایک پرانے آپ کے مخطوطات اور کتاب خانے جس کو سالار جنگ میوزیم کہتے ہیں, جس میں 50,000 اردو کی کتابیں ہیں اور وہ حیدرآباد دکن نہیں بلکہ پورے آپ کے بر صغیر میں سب سے غنی آپ کے مخطوطات کا خزینہ ہے, تو اس میں مجھے جا کر وہ پرانی کچھ کتابوں کا دیکھنے کا اتفاق ہوا اور میں نے کچھ ایسے نوٹس بنائے کہ جب میں وہ باتیں اور وہ معلومات لوگوں کو دیکھ دیتا تھا تو لوگ جو ہیں تعجب سے سنتے تھے. تو یوں سمجھیے کہ سالار جنگ میوزیم میں جو میں نے کچھ, یا آصفیہ لائبریری میں, یا دوسری آپ کے میرے گھر میں بھی کوئی تقریباً اس زمانے میں 500-800 کتابیں والد مرحوم کے پاس تھیں, تو ان میں وہ چیزیں میں پیدا کرتا تھا, وہ چیزیں حاصل کرتا تھا جس میں تھوڑا سا آپ کے نیا اور گزرے ہوئے آپ کے جو ہے کل کی رودات تھی, تو وہ شاید میرے ذہن میں تحقیق کا یوں سمجھیے کہ بیج وہیں سے آپ کے جو ہے اپجنے لگا جب میں ان لائبریریوں, کتب خانوں اور کچھ پرانے مسودوں میں بڑی خوبصورت چیزیں دیکھنے لگا جو بہت سے عوام جس سے خبر نہیں رکھتے تھے. اور اسی طرح سے آپ کے اس کو میں آہستہ آہستہ اس میں یوں سمجھیے کہ بیشتر وقت گزارنے لگا, اور یہ شاید میری آپ کے تحقیق کا باعث بنا. اور یوں تو آپ جانتے ہیں کہ خود میڈیکل فیلڈ میں آپ کو جو ہے مختلف بیماریوں وغیرہ کے بارے میں سوچنا اور اس کی پوری جس کو یہ لوگ میڈیکل ہسٹری کہتے ہیں اور تو وہ بھی شامل تھی, تو میرا موضوع جو ہے میری تعلیم سے زیادہ جدا بھی نہیں تھا.
ڈاکٹر صاحب آپ کے جو مطبوعات ہیں اس کی بہت طویل فہرست ہے, آپ کی ویب سائٹ پر بھی بہت سی کتابیں جو ہیں وہ درج ہیں جو آپ نے تحقیق کی, لکھیں, شائع ہوئیں. تو اس میں ایک بات میں نے خاص طور سے محسوس کی ہے کہ آپ نے تین ادب کی, جو اردو ادب کی تین نہایت جلیل القدر شخصیات کو بطور خاص منتخب کیا, غالب, اقبال اور انیس. تو اس کے یہ تینوں ایسی شخصیات تھیں جن کے بارے میں پہلے بھی بہت کچھ لکھا گیا, آپ سے پہلے بھی, آپ کے ساتھ بھی بہت کچھ لکھا جا رہا ہے, تو آپ نے ان تین شخصیات کو بطور خاص کیوں منتخب کیا اور آپ کس طرح مختلف ہوئے ان سے جو مروجہ تحریریں تھیں؟
جی مسئلہ یہ ہے کہ جہاں تک میر انیس کا تعلق ہے, میں میر انیس کی جو رباعیات اور میر انیس کے جو سلاموں میں جو اخلاقی اشعار تھے یعنی ادبی نوعیت کے, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میر انیس کے ساتھ جو ظلم کیا گیا وہ یہ ہے کہ میر انیس کے مرثیوں کو یوں سمجھیے کہ ہم نے امام باڑوں میں دفن کر دیا. میر انیس کا جو کلام ہے اس میں جو اخلاقی قدریں ہیں, اس میں جو انسان سازی کی قدریں ہیں, اور آسان آپ کی جو ہے زبان میں سلیس اور شگفتہ الفاظ میں جو میر صاحب آپ کے اپنے اشعار میں زبان استعمال کرتے ہیں, اس سے میں بہت معروف ہوا. اور میں نے کوشش یہ کی کہ میر صاحب کے کلام کو پڑھ کر بہت کچھ آپ کے جو ہے عکس کروں. تو میر انیس سے میرا جو آپ کے یوں سمجھیے کہ انٹرسٹ رہا, اور چنانچہ میں نے ادبی طور پر میر انیس کے صرف ایک مرثیے کو لے کر 800 صفحے میں اس کا تجزیہ جو کیا ہے وہ صرف اس وجہ سے, یہ بتانے کے لیے کہ مرثیے کا جو عقیدتی پہلو ہے صحیح ہے. کہتے ہیں کہ مرثیہ درد کی باتوں سے نہ خالی ہوئے, صحیح ہے. مرثیے کا اصل جو ہے جز بین ہے جو کچھ بندوں پر مشتمل ہوتا ہے, لیکن مرثیے کا 90% یا 70% جو آپ کے جو موضوع ہے اس میں یعنی تشبیب بھی ہو یا آمد یا جنگ یا تلوار یا گھوڑا, یہ سب تغزل اور مثنوی اور بیانیہ شاعری اور ایک قسم کی اس میں رزمیہ شاعری جو پیوست ہے. تو میر انیس کے مرثیوں سے میں اور میر انیس کے سلام اور مخصوصاً میر انیس کی رباعیات سے میں بہت مرغوب ہوا, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہی ان کے مطالعے اور اس پر سوچ اور اس طرح سے جس طرح سے کہتے ہیں کہ کسی ٹیکسٹ بکس کو پڑھنا, اس طرح سے پڑھنے سے میری زبان میں اور میرے وغیرہ, میں تو انگلش انگریزی اسکول کی پیداوار ہوں, تو اس سے مجھے آپ کے زباندانی اور زبان کو سمجھنے اور شعریت اور شاعری کو سمجھنے میں مدد ملی. تو میر انیس کا تعلق تو یہ رہا. اقبال میرے بہت ہی آپ کے جو ہے یعنی اقبال نے کیونکہ اپنے کلام کو اپنے ہدف کے لیے استعمال کیا, یعنی زندگی کے لیے استعمال کیا, ادب برائے ادب اقبال کے پاس بالکل بہت کم ہے. تو اقبال سے تو ان کے اشعار ہمیشہ میرے زبان زد عام رہے, اور فارسی جاننے سے پہلے میں اردو کا اقبال کا بانگ درا ہو کہ بال جبریل ہو کہ آپ کے ضرب کلیم ہو, اس کو میں کم از کم 2 مرتبہ پڑھ چکا تھا, اور کئی ان کے دیوان میں اپنے پسندیدہ اشعار پر ساتھ لگا چکا تھا. لیکن جب میں 3ری مرتبہ اور جب فارسی وغیرہ کا کلام اقبال کا میں نے پڑھا, تو میں نے دیکھا کہ اقبال کے کلام پڑھنے سے میرے اندر ایک قسم کی آپ کے خاص ایک خود تغیر اور ایک انقلاب کی صورت ہے, اور اپنے آپ کو پہچاننے کی آپ کے جو ہے اپج ابھر رہی ہے, اور اقبال ہی سے میں پھر غالب کی طرف متوجہ ہوا. تو پہلے میں میر انیس سے آپ کے متاثر ہوا, اس کے بعد میں غالب اور اقبال سے, اور آخر میں میں غالب کی طرف آپ کے جو ہے رجحان میں نے کیا. اور جب میں نے فارسی کو پورے ادبی طریقے سے پڑھا, تو جب غالب کو میں نے پڑھا تو پھر میری نظر میں آپ کے جو ہے سب سے اعلیٰ ترین آپ کے جو ہے شاعری کا معیار وہ اردو ہو یا فارسی ہو, میں سمجھتا ہوں کہ میر تقی میر کے انداز کے بعد اگر کوئی چیز مجھے حاصل ہوئی تو وہ حضرت اسد اللہ خان غالب کا کلام اور ان کا اردو اور فارسی آپ کے جو ہے یوں سمجھے شعریت سے بہت ہی مجھے فائدہ ہوا. دیکھیے غالب کا فارسی دیوان تو غالب کی زندگی ہی میں آپ کے جو ہے کئی مرتبہ شائع ہو چکا تھا, لیکن اس میں جو ہے زیادہ سے زیادہ 5,500 اشعار تھے. یہ جو میں نے دیوان غالب فارسی آپ کے جو ہے تدوین کیا ہے اس میں 11,337 شعر ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ غالب کے انتقال یعنی 1869 سے کم از کم 8 مرتبہ یا 7 مرتبہ غالب کا فارسی کلام مختلف مقامات سے بر صغیر کے شائع ہوا ہے, اور سب سے اہم نسخہ جو 3 جلدوں میں لاہور پاکستان سے شائع ہوا وہ 1965 میں مرتضی حسین فاضل لکھنوی کا ہے, لیکن اس میں بھی تقریباً 8,500 شعر ہیں, یعنی آخری جو مستند وہ ہوا ہے. میں نے اس میں 3,000 اشعار تقریباً اس میں زیادہ ہیں جو دوسرے مقامات پر تھے جیسے رباعیات ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی غالب کے دیوان میں تقریض یا اس پر آپ کے جو مقدمہ تھا وہ آپ کے زیادہ جالب نہیں تھا، یعنی اگر ہوا تو کچھ لوگوں نے غزل پر کچھ گفتگو کر دی، کچھ لوگوں نے ان کی مثنوی مخصوصاً چراغ دیر پر کچھ گفتگو کر دی. میں نے اس کلیات میں جو سب سے زیادہ محنت یہ کی ہے کہ تقریباً 200 صفحے کا اس میں آپ کے جو ہے میں نے مقدمہ لکھا ہے، جس میں 1600-1500 اشعار کا خود میں نے ترجمہ سلیس کیا ہے، اور ہر حیعت وہ غزل ہو کہ خطاط ہوں کہ رباعیات ہوں کہ قصائد ہوں کہ مثنویات ہوں، ان سب کو میں نے آپ کے جو ہے اس پر تبصرہ کیا ہے، تاکہ ایک شخص جو پوری طریقے سے فارسی سمجھ نہیں سکتا، کم از کم اس مقدمے کو پڑھ کر غالب کی فارسی شاعری کو ایک حد تک آپ کے سمجھنے کی کوشش کر سکے. اس وجہ سے کہ غالب کی فارسی شاعری اور اردو شاعری میں اس حقیر کی نظر میں زمین اور آسمان کا ارتقائی فرق موجود ہے.
اچھا ڈاکٹر صاحب، کچھ ایک ذاتی سا سوال یہ ہے کہ آپ ادبی حلقوں میں آپ کے جو مخطوطات ہیں آپ کے پاس محفوظ، اس کی بڑی شہرت ہے، تو اس کا بھی بتائیے کہ آپ کی لائبریری میں کیا کچھ موجود ہے.
میں سمجھتا ہوں کہ میری لائبریری میں اس وقت 1400 کے قریب 1300 آپ کے جو ہے 42-44 اور ہر سال 5-6-10-15 اضافہ ہوتے ہیں مخطوطات ہیں، اور پرانا مخطوطہ میرے پاس کوئی 250 سال پرانا ہے، اور اس میں 80-90% مخطوطات مرثیہ کے ہیں. ہوا یہ تھا کہ جب میں فرسٹ ایئر ایم بی بی ایس میں تھا تو میں نے آپ کے جو ہے ایک پرانا مرثیہ مجھے ملا، اور میں نے کوشش کی کہ نعت اور مرثیہ دونوں کے آپ کے جمع کروں، لیکن میرے ایک دوست نے جو میرے خاص دوستوں میں سے، انہوں نے کہا نہیں، میں تم مرثیہ جمع کرو، میں نعت جمع کرتا ہوں. وہ بڑی غلطی ہوگی مجھ سے، اور وہ نعت تو جمع نہیں کر سکے اور میں کھو دیا، اور میرے پاس مرثیہ جو ہے پورے جمع ہو گئے. اور اس وقت میں سمجھتا ہوں پرائیویٹلی اون آپ کے جو ہے شخصی طور پر بقول خود گوپی چند نارنگ وغیرہ کے لوگ کہتے تو بہت ہیں، میں ان سب کو دیکھ چکا ہوں، تمہارے جتنے پاس جتنے مخطوطات ہیں اس کا 10% بھی کسی کے پاس نہیں. تو بہرحال وہ شاید مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ میرے پاس 1400 مخطوطات ہیں، میری لائبریری میں کوئی 12,000 کے قریب کتابیں ہیں، اور ہر کلاسیکل کتاب ہے اگر نہیں مل سکتی مجھے تو اس کی میں آپ کے جو ہے فوٹو کاپی رکھا ہوں، اور وہی میرا جو ہے اوڑھنا بچھونا ہے. میرے پاس کوئی آپ کے 1000 کے قریب یا 800-850 کے قریب یوں سمجھیے کہ اقبالیات پر کتابیں ہیں، میرے پاس غالب پر بھی تقریباً، میرے پاس عام طور سے زیادہ تر کلاسیکل کتابیں ہیں، یعنی ان 10-12,000 کتابوں میں سے شعری مجموعے، جدید شعرا اور کچھ ناول وغیرہ، تو یہ تو آپ کے کل 1000 بھی نہیں ہوں گے. تو اس طرح سے جو میرا ذوق و شوق ہے، میں نے اس اعتبار سے آپ کے جو ہے اس کی جماوری کی ہے. یقیناً یہ میرا ذوق و شوق ہے، اور بہت وقت میرا اپنی لائبریری اور اسٹڈی روم میں اسی میں گزرتا ہے.
روبرو ابھی آپ اردو کے ایک بزرگ محقق اور تنقید نگار ڈاکٹر تقی عابدی سے ہمارا تفصیلی مکالمہ سن رہے تھے.
سنیے، دیکھیے اور پڑھیے سب کچھ ایک ہی جگہ، ایک ہی صفحے پر، urduvoa.com. یہ ہے ہماری ویب سائٹ، دیدہ زیب خوش رنگ با تصویر صفحات اور رنگا رنگ موضوعات کے ساتھ. آپ چاہیں تو تازہ ترین خبریں پڑھیے، ورنہ ہوم پیج کے بائیں جانب کلک کریں اور براہ راست خبریں سنیں. یہی نہیں، اسی جگہ آپ کو مختلف موضوعات پر ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملیں گی. اس پتے کو اپنے کمپیوٹر پر محفوظ کر لیجیے، urduvoa.com.
ہمارے ہفت روزہ ادبی مجلے سادہ رنگ میں آج آپ قند مقرر کے طور پر دو شعرا کا منتخب کلام انہی کی آواز میں سنیں گے. سب سے پہلے جناب توصیف تبسم سے ان کا کلام سنیے. آغاز یہ ایک مختصر نظم سے کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے آخری مکالمہ.
سنو، یہ جزیرہ بھی معدوم ہوگا، سمندر کے چاروں طرف ایک سمندر ہے، سفر کرنے والوں کو معلوم ہوگا، نئی اور پرانی، بڑی اور چھوٹی، سبھی کشتیوں کا مقدر فنا ہے، ہوا کے تھپیڑے پھٹے بادباں کب تلک سہ سکیں گے. سنو، کالے پانی کے نیچے تہوں میں جو لاوا چھپا ہے، وہی ابتدا اور وہی انتہا ہے. سنو، یہ جزیرہ بھی معدوم ہوگا، سمندر کے چاروں طرف ایک سمندر ہے، سفر کرنے والوں کو معلوم ہوگا، نئی اور پرانی، بڑی اور چھوٹی، سبھی کشتیوں کا مقدر فنا ہے، ہوا کے تھپیڑے پھٹے بادماں کب تلک سہ سکیں گے. سنو، کالے پانی کے نیچے تہوں میں جو لاوا چھپا ہے وہی ابتدا اور وہی انتہا ہے.
آپ جناب توصیف تبسم سے ان کا کلام سن رہے ہیں.
عرض کرتا ہوں، دل پہ تصویر ہر ایک صورت زیبا کرنا، دل پہ تصویر ہر ایک صورت زیبا کرنا، ہم کو خوش آیا نہ یہ سیر و تماشا کرنا. دل پہ تصویر ہر ایک صورت زیبا کرنا، ہم کو خوش آیا نہ یہ سیر و تماشا کرنا. واقعہ یہ ہے کہ رونے میں عجب لذت ہے، رونا اور موجے تنک آپ کو دریا کرنا. واقعہ یہ ہے کہ رونے میں عجب لذت ہے، رونا اور موجے تنک آپ کو دریا کرنا. ہم تو اے باد صبا دشت میں آسودہ ہیں، ہم تو اے باد صبا دشت میں آسودہ ہیں، راہ چلتے ہوئے لوگوں کو خبر کیا کرنا. ہم تو اے باد صبا دشت میں آسودہ ہیں، راہ چلتے ہوئے لوگوں کو خبر کیا کرنا. چاند کچھ دیر میں نکلے گا چلو سو جائیں، چاند کچھ دیر میں نکلے گا چلو سو جائیں، جلوے شام کو کیا سرمئے دیدہ کرنا.
واہ واہ بہت خوب.
چاند کچھ دیر میں نکلے گا چلو سو جائیں، جلوے شام کو کیا سرمئے دیدہ کرنا. زخم مضراب سے رشتہ ہے لہو پوروں کا، زخم مضراب سے رشتہ ہے لہو پوروں کا، کتنا دشوار ہے آواز کو نغمہ کرنا. دل پہ تصویر ہر ایک صورت زیبا کرنا، ہم کو خوش آیا نہ یہ سیر و تماشا کرنا. ایک اور غزل جو نومبر میں لکھی، یہ بھی نومبر میں لکھی گئی
جی شاید.
کھلے جو پھول اسے قدموں میں رونتی ہے کیوں، کھلے جو پھول اسے قدموں میں رونتی ہے کیوں، ہوا سے کوئی تو پوچھو کہ سر پھری ہے کیوں.
واہ واہ.
کھلے جو پھول اسے قدموں میں رونتی ہے کیوں، ہوا سے کوئی تو پوچھو کہ سر پھری ہے کیوں. ملال یوں بھی رہا یار سے بچھڑنے کا، ملال یوں بھی رہا یار سے بچھڑنے کا، کہ اس سے کہہ نہ سکے ہم اداس جی ہے کیوں. ملال یوں بھی رہا یار سے بچھڑنے کا، کہ اس سے کہہ نہ سکے ہم اداس جی ہے کیوں. عجیب لمس خنک ہے ہوا کی پوروں میں، عجیب لمس خنک ہے ہوا کی پوروں میں، جو تو نہیں ہے تو یہ درد میں کمی ہے کیوں. عجیب لمس خنک ہے ہوا کی پوروں میں، جو تو نہیں ہے تو یہ درد میں کمی ہے کیوں. میرے لیے وہ کہیں اگلے موڑ پر ہوگا، میرے لیے وہ کہیں اگلے موڑ پر ہوگا، اسے بتاؤں گا کیا دیر ہو گئی ہے کیوں. میرے لیے وہ کہیں اگلے موڑ پر ہوگا، اسے بتاؤں گا کیا دیر ہو گئی ہے کیوں. اور دو چار شیر غزل کے. لمحہ بھر کو جو لبے نغمہ سرا بند ہوا، لمحہ بھر کو جو لبے نغمہ سرا بند ہوا، میرے اندر کوئی دروازہ کھلا بند ہوا. لمحہ بھر کو جو لبے نغمہ سرا بند ہوا، میرے اندر کوئی دروازہ کھلا بند ہوا. نیند نے جاگتی آنکھوں پہ ہتیلی رکھ دی، نیند نے جاگتی آنکھوں پہ ہتیلی رکھ دی، دیکھتے دیکھتے بازار نوا بند ہوا. نیند نے جاگتی آنکھوں پہ ہتیلی رکھ دی، دیکھتے دیکھتے بازار نوا بند ہوا. خوشبو دعوت ہے تو پھر جلوہ نمائی کیسی، خوشبو دعوت ہے تو پھر جلوہ نمائی کیسی، شاہد قل نہ تیرا بند قبا بند ہوا. خوشبو دعوت ہے تو پھر جلوہ نمائی کیسی، شاہد گل نہ تیرا بند قبا بند ہوا. دل پہ دی بھاگتے لمحے نے دوبارہ دستک، دل پہ دی بھاگتے لمحے نے دوبارہ دستک، آئی آواز یہ در بند ہوا بند. دل پہ دی بھاگتے لمحے نے دوبارہ دستک، آئی آواز یہ در بند ہوا بند ہوا. اور دو چار شعر
جی شاید.
اے میرے دیدہ تر روک نہ آنسو اپنے، اے میرے دیدہ تر روک نہ آنسو اپنے، جانے کب آن ملیں یار لبے جو اپنے. اے میرے دیدہ تر روک نہ آنسو اپنے، جانے کب آن ملیں یار لبے جو اپنے، وجہ بیگانگی خواب نہیں کھلتی تھی، وجہ بیگانگی خواب نہیں کھلتی تھی، روئے تو کھول دیے نیم نے بازو اپنے، وجہ بیگانگی خواب نہیں کھلتی تھی، روئے تو کھول دیے نیند نے بازو اپنے، اولین حسرت خون گشتہ لکھی ہے دل پر، اولین حسرت خون گشتہ لکھی ہے دل پر، پیرہن روز بدلتی نہیں خوشبو اپنے،
واہ واہ بہت خوب،
اولین حسرت خون گشتہ لکھی ہے دل پر، پیرہن روز بدلتی نہیں خوشبو اپنے، صبح تک طلعت مہتاب نے پاگل رکھا،
واہ
صبح تک طلعت مہتاب نے پاگل رکھا، رات رخصت ہوئی لے کر سبھی جادو اپنے، صبح تک طلعت مہتاب نے پاگل رکھا، رات رخصت ہوئی لے کر سبھی جادو اپنے۔
یہ تھے جناب توصیف تبسم، اور اب ڈاکٹر ابرار احمد سے ان کا کلام سنیے۔
دہر میں یوں تو کیا نہیں موجود، پھر بھی وہ لطف سا نہیں موجود، جو میسر رہا غنیمت تھا، جو میسر رہا نہیں موجود۔ یاد یاراں کا داغ جلتا ہے اور کوئی دیا نہیں موجود، یاد یاراں کا داغ جلتا ہے اور کوئی دیا نہیں موجود، اس خمارے طلب میں کھلتا نہیں، کیا ہے موجود کیا نہیں موجود۔ پہلے اذن کلام غائب تھا اور اب مدعا نہیں موجود، دو گھڑی تم ہو دو گھڑی ہم ہیں، کوئی ہم میں صدا نہیں موجود، اب یہیں خاک ہو رہیں گے ہم، اب کوئی راستہ نہیں موجود، اے غبارے رہے طلب گاراں کہیں اس کا پتہ نہیں موجود۔ ہم نے مانگا نہیں ہے جب کچھ بھی، ہم نے مانگا نہیں ہے جب کچھ بھی، پھر ہمیں کیا کہ کیا نہیں موجود، ہم پہ دوست ہاتھ رکھ اپنا، ہم میں اب حوصلہ نہیں موجود۔ یہ غزل جی دوسری میں سناتا ہوں آپ
جی ارشاد۔
ہمیں خبر نہیں کچھ کون ہے کہاں کوئی ہے، ہمیشہ شاد ہو آباد ہو جہاں کوئی ہے، پرے فلک سے کوئی ہے بھی یا نہیں ہے، مگر یہ خاک اڑاتا ہوا زیر آسمان کوئی ہے، اور جگہ نہ چھوڑے کہ سیل بلا ہے تیز بہت، اڑا پڑا ہی رہے اب جہاں تہاں کوئی ہے، فشارے گریا کسی طور بے مقام نہیں، فشارے گریا کسی طور بے مقام نہیں، دیارے غم ہے کہیں پر پسے فغاں کوئی ہے، وہ کوئی خدشہ کہ ہے وہم خواب ہے کہ خیال، وہ کوئی خدشہ ہے یا وہم خواب ہے کہ خیال، کہ ہو نہ ہو میرے دل اپنے درمیان کوئی ہے، کبھی تو ایسا ہے جیسے کہیں پہ کچھ بھی نہیں، کبھی یہ لگتا ہے جیسے یہاں وہاں کوئی ہے، اور کبھی کبھی تو یہ لگتا ہے فرد فرد ہیں ہم، یہ اور بات ہمارا بھی کارواں کوئی ہے، اور کہیں پہنچنا نہیں ہے اسے مگر پھر بھی مثال باد بہارا رواں دواں کوئی ہے، اور ہوا ہے اپنے سفر سے حضر سے بیگانہ، وہیں وہیں پہ نہیں ہے جہاں جہاں کوئی ہے۔ اور اس کا آخری شعر جی کے جوارے کریائے یارہ میں جا نکلتا ہوں، جوارے کریائے یارہ میں جا نکلتا ہوں، کہ جیسے اب بھی وہیں میرا مہرباں کوئی ہے۔
ڈاکٹر ابرار احمد اپنا کلام پیش کر رہے ہیں جی۔
ان کا عنوان ہے رات آتی ہے۔ رات آتی ہے دریچوں میں گزرگاہوں میں، رات آتی ہے دریچوں میں گزرگاہوں میں، شہر پرشور کے دروازوں میں اور آنکھوں کے نہاں خانوں میں، جیسے خوابوں کا دھواں اڑتا ہے۔ رات آتی ہے دریچوں میں گزرگاہوں میں، شہر پرشور کے دروازوں میں اور آنکھوں کے نہاں خانوں میں، جیسے خوابوں کا دھواں اڑتا ہے۔ رات آتی ہے تو نیندوں میں کہیں دیکھے اندیکھے دیے جلتے ہیں، کسی مدفون زمانے کے کناروں سے ابھر آتی ہے، کسی مدفون زمانے کے کناروں سے ابھر آتی ہے، چہرہ خاک پہ جھک آتی ہے سایہ بن کر، خواب موجود کی تعبیر گزشتہ بن کر۔ رات آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کتنے دن بیت گئے، کتنی روتے ہیں باقی اس سے ملنے کی بچھڑ جانے کی۔ रात आती है तो हम देखते हैं कितने दिन बीत गए, कितने रोते हैं बाकी, उससे मिलने की, बिछड़ जाने की, दिल में अब कैसे निशान जलते हैं, आंख में कितने मनाजिर हैं अभी तक जिंदा, क्या किसी याद की मिट्टी अभी उड़ती है कहीं सांसों में, कैसे इम्कान हैं, कैसे दुख हैं, उम्रे दो रोजा में क्या कुछ नहीं कर पाए हैं हम, गिरिया करती हुई आवाजों का मस्किन है ये रात, नींद उड़ती है तो हम कहते हैं, नींद उड़ती है तो हम कहते हैं, ऐसा पोश बता खत्म हो पाएगा कब, तंगिए कौनों मकामे ये भटकने का सफर। नींद उड़ती है तो हम कहते हैं, ऐसा पोश बता खत्म हो पाएगा कब, तंगिए कौनों मकामे ये भटकने का सफर, रात हंसती है रुलाती है हमें, रात हंसती है रुलाती है हमें, हम ये कहते हैं कि ऐ रात सितारों भरी रात, इस घटा टोप अंधेरे में जलेंगे कब तक, कब तक हमको मुयस्सर है अभी हम कलामी की ये फुर्सत, ये खामोशी, ये सुकून, कब तक ख्वाबे जुनून, दिल में मोहूम अबद की ये सदाएं कब तक, कफे अफसोस मलेंगे कब तक। रात बढ़ती है लुभाती है हमें, रात बढ़ती है लुभाती है हमें, और कोई लोरी सुनाती है हमें, और हम मैले तकियों में लिहाफों में दबक जाते हैं।
बहुत खूब।
रात बढ़ती है लुभाती है हमें, और कोई लोरी सुनाती है हमें, और हम मैले तकियों में लिहाफों में दबक जाते हैं, भीगी आंखों से उसे देखते हैं, देखते देखते सो जाते हैं।
बहुत खूब। कलाम शायर बज़ुबान शायर डॉक्टर अबरार अहमद अपना कलाम पेश कर रहे थे, और इससे कबल आपने जनाब तौसीफ तबस्सुम का कलाम सुना। और लीजिए अब सुनिए हमारा मुस्तकिल सिलसिला तफहीम गालिब। दीवान गालिब की सिलसिला वार गजलों की तशरीह डॉक्टर सरफराज खान नियाजी करते हैं। आज सरफराज साहब दीवान गालिब की गजल नंबर 170 की तशरीह कर रहे हैं।
गालिब की गजल नंबर 170 आपकी खिदमत में पेश है। गालिब की ये 13 अशार पे मुश्तमिल गजल उन गजलों में शुमार की जाती है जिसमें बहुत मुश्किलात हैं, और गालिब का वो अंदाज शायरी जो 1826 में उन्होंने अपनाया था उसका एक ये नादिर नमूना है। तो आइए देखिए कैसे गालिब इस अपने मुश्किल ख्यालात का बयान करते हैं। कहते हैं, जुल्मत कदे में मेरे शबे गम का जोश है, एक शम्मा है दलील सहर सो खामोश है, इन माई डार्कनेस चेम्बर देर इज द टर्मोइल ऑफ द नाइट ऑफ ग्रीफ, वन कैंडल इज अ प्रूफ ऑफ द डॉन सो इट इज एक्सटिंग्विश्ड। ये शेर गालिब ने अपने खतूत में इसकी तशरीह फरमाई, और उस तशरीह को पढ़ने के बाद फिर ये ख्याल आता है कि शायद हम फिर भी इस शेर को समझने से कासिर हैं। कहते हैं, गालिब के शेर में पहली लाइन जो है वो इंसेप्टिव या मुब्तदा है, और दूसरी जो है वो खबर है। तो पहली लाइन में वो कहते हैं कि जुल्मत कदे में मेरे शब गम का जोश है, मतलब साफ है शब गम की इंतहा है। यहाँ जोश से मुराद एक इंतहा है उसकी, जिसको वो बताना चाह रहे हैं। अब वो जो दूसरे मिसरे में कहते हैं, एक शम्मा है, एक शम्मा है, अगर इसको हम ये समझ लें कि शमा है खाली दलील सहर, तो शमा दलील सहर इसलिए होती है कि जब वो शमा बुझ जाती है या जब वो शमा बुझा दी जाती है तो वो वक्त वक्त सहर होता है। तो अगर एक शमा बुझी है तो जाहिर है कि ये वक्त जो है ये वक्त सहर होगा और उसमें रोशनी होगी। लेकिन वो कह रहे हैं उसके बावजूद जुल्मत कदे में मेरे शब गम का जोश है, कहने जब वक्त सुबह इतना अंधेरा हो कि कुछ सुझाई ना दे, तो अंदाजा करो उस रात की गहराई का, उस अंधेरे का। कुछ शारहीन ने शमा के सफेद रंग को देख के उससे भी मुशाबहत पेश की है, सफेद रंग की और सुबह की। लेकिन जिस तरह गालिब ने इस शेर का मतलब बताया है, कहते हैं शेर का लुत्फ ये है कि एक शमा है जो सुबह की गमबाजी करती है और वो खुद ही उस तारीकी का बायस भी है। फिर कहते हैं, न मुजदए विसाल ना नजारए जमाल, मुद्दत हुई के आश्तीय चश्मों गोश है, Neither the good news of union nor the vision of beauty. It's been a while that there has been peace between eye and ear. अगर ये खबर आती कि विसाल होने वाला है तो वो खबर पहुंचती कानों तक, اور ہماری نگاہیں جو ہیں، نظریں جو ہیں، وہ حسد میں مبتلا ہو جاتی ہیں، یا یہ کہ اگر ہم محبوب کا نظارہ کرتے تو ہمارے کان جو ہیں وہ ہماری نظروں سے حسد شروع کر دیتے۔ تو اب کہتے ہیں کہ چونکہ کوئی خبر نہیں آئی، نہ اچھی خبر آئی وصال کی، نہ ہی محبوب کا نظارہ ہوا، تو مدت سے اب جو ہے وہ ہمارے کان اور ہماری آنکھیں جو ہیں ان میں صلح جو ہے ہو گئی ہے۔ معنی گہرے یہ ہیں کہ کچھ وہی تھیم ہے جو پہلے شعر میں تھی، ظلمت کدے کی بات تھی، کہ اداسی کا عالم یہ ہے کہ اب آنکھیں اور کان جو ہمیشہ ایک دوسرے سے حسد کرتے تھے وہ بھی خاموش ہو کے بیٹھ گئے ہیں، اس لیے کہ محبوب کا نظارہ جو ہے وہ نہیں ہو سکا۔ کہتے میں نے کیا ہے حسن خود آرائی کو بے حجاب، اے شوق ہاں اجازت تسلیم ہوش ہے، وائن ہیز میڈ سیلف اڈورننگ بیوٹی انویلڈ، او آرڈر انڈیڈ دیر از پرمیشن آف دا تسلیم آف اویئرنیس۔ یہ بھی شعر خاصا مشکل ہے اس اشعار میں۔ پہلے تو بات وہ کہتے ہیں کہ میں نے کیا ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی ذرا نزاکت دیکھ لیں، اگر یہ شعر مشاعرے میں پڑھا جا رہا ہوگا تو میں نے جو پڑھا جائے گا تو وہ لگے گا جیسے ہم نے، یہاں مراد ہے میں یا شراب سے، تو یہ تھوڑی سی وہ مشاعرے والی گفتگو جو ہوتی ہے اس میں شامل ہے تھوڑا سا شعر۔ یہ کہتے ہیں کہ شراب پینے سے محبوب جو خود آرا تھا، ہمیشہ اس کو اپنی خوبصورتی کو سنوارنے کی فکر ہوا کرتی تھی، وہ اب بے حجاب ہو گیا ہے اور اس نے اپنا حسن جو ہے وہ ہم کو دکھا دیا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں اے شوق ہاں اجازت تسلیم ہوش ہے۔ اب شوق کو کہتے ہیں اپنے وہ کہ چونکہ محبوب نے بے حجابی ہو کر کے اپنے حسن کا نظارہ تمہارے سامنے پیش کر دیا ہے، تو اب تم کو بھی اجازت ہے۔ کس بات کی؟ پہلی تو تسلیم کرنے کی محبوب کو، اس کو ایکنالج کرنے کی، اور دوسری یہ کہ اجازت تسلیم ہوش ہے۔ تسلیم ہوش کے معنی اپنے ہوش کو کھو دینا بھی ہو سکتے ہیں، مقصد کہنے کا یہ کہ اب تم کو بھی اجازت ہے کہ وہ آگے بڑھ کے اس کی خوبصورتی کو ایکنالج کرو، اور وہ ایکنالج اس طرح ہو سکتا ہے کہ اگر تم محبوب کے قریب جا کر کے اور وصل کی خواہش کا اظہار کرو۔ تو یہاں انہوں نے جو نزاکت تھی وہ ہے اے شوق، مراد شوق سے ہے، ہاں اجازت تسلیم ہوش، یہ غالب کا جو انہوں نے مرکب اور کنسٹرکشن بنایا ہے وہ بہت نادر ہے۔ پھر کہتے ہیں گوہر کو عقد گرد نے خوباں میں دیکھنا، کیا اوج پر ستارہ گوہر فروش ہے، ٹو سی دا پرل ان دا ناٹ آف دا لولی ونس نیک، ایٹ واٹ اے ہائٹ از دا اسٹار آف دا پرل سیلر۔ محبوب ہے، اس نے اپنے گردن میں گوہر جواہرات پہن رکھے ہیں، لیکن انہوں نے بات کی ہے ناٹ کی، تو ناٹ سے مراد یہ کہ شاید گلو بند ایسا ہے کہ وہ گردن میں پہنا گیا ہے۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو پرل سیلر تھا یا جو جوہری تھا جس نے یہ ہار بنایا محبوب کے لیے، دیکھو اس کی قسمت کہاں سے کہاں پہنچ گئی کہ اس کی بنائی ہوئی چیز اس محبوب کی گردن تک پہنچ گئی۔ لیکن اب آپ دیکھیے اس کے اندر مشکلات درپیش یہ ہیں کہ ایک تو پہلی بات کہتے ہیں کہ واٹ اے ہائٹ، پہلے جب انہوں نے استعمال کیا کیا اوج پر ستارہ گوہر فروش ہے، تو وہ محبوب ایک یہ جو اکثر موضوع میں آیا کہ محبوب تیرے سرو قامت سے قد آدم قیامت کے فتنے کو کم دیکھتے ہیں، اکثر اس کے سرو قامتی کا ذکر کیا گیا ہے، چونکہ وہ گوہر جو ہے وہ اس ہار میں ہے جو اس کی گردن میں ہے، اور محبوب چونکہ اس کا قد لامہ ہے تو وہ ہار کس ہائٹ تک پہنچ گیا ہے، اونچائی تک پہنچ گیا ہے۔ تو ایک تو معنی وہ تھے کہ اس کی قسمت جو تھی ستاروں تک پہنچ گئی تھی، اور دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ کس طرح سے وہ محبوب جو گلے میں ہار پہنے وہ کتنی اونچائی پہ ہے۔ تو ذکر یہاں محبوب کا ہو گیا دوبارہ۔ کہتے ہیں دیدار بادا حوصلہ ساقی نگاہ مست، بزم خیال میں قدائے بے خروش ہے، ویژن وائن اسپرٹ کپ بیئر گیز انٹاکسیکیٹڈ ونس، پارٹی آف تھاٹ از اے وائن ہاؤس وداؤٹ کموشن۔ میں نہیں سمجھتا کہ میں نے غالب کے دیوان میں کوئی ایسا شعر دیکھا ہو جس میں چھ الفاظ ہیں اور اس میں کوئی اضافت نہیں ہے۔ تو پہلے تو انہوں نے وہ باتیں بیان کر دیں الگ الگ، محبوب کا نظارہ، اس کی اپیئرنس، شراب، حوصلہ، اور پھر کہتے ہیں ساقی نگاہ مست، ناٹ یہ نہیں لکھا نگاہ مست، نہیں صرف ساقی نگاہ مست، اس کی مست نگاہیں ہوں، یا جو انٹاکسیکیٹڈ ہو. پھر کہتے ہیں کہ جو خیال ہمارے ذہن میں اگر یہ سب چیزیں ایک ساتھ ہوں تو ایک ایسی محفل کا خیال دل میں آتا ہے جہاں کوئی کموشن نہیں ہے, جہاں کوئی مشکلات نہیں ہیں, صرف آرام ہی آرام ہے, صرف لطف ہی لطف ہے. تو اس طرح سے غالب نے ایک نئی ہمارے سامنے نادر اگزامپل دی ہم کو کہ یہ وہ خیالات ہیں, اگر وہ یکجا ہو جائیں تو ایسا ہوگا جیسے کوئی میخانہ ہے جہاں کوئی دنیا کی مشکلات سامنے نہیں ہیں, ایشی ایش ہیں. اے تازہ وریدانے بساتے ہوائے دل, زنہار اگر تمہیں ہوسے نایو نوش ہے. او فریش ارائیورز ایٹ دا اسپریڈ آف دا ڈیزائر آف دا ہارٹ, بی ویئر اف یو ہیو اے ڈیزائر فار فلوٹ اینڈ ڈرنک. پہلے مصرے میں کئی اضافتیں ہیں. پہلے تو کہتے ہیں تازہ وریدانے, نئے نئے عاشق جو ہیں ان سے ذکر ہے, جو کہاں پہنچ رہے ہیں, ایک بسات ہے, ایک کپڑا بچھا ہوا ہے جس کے اوپر پھول پڑے ہوئے ہیں, اور وہ جو خان ہے, دسترخوان ہے, بسات ہے, کارپٹ ہے, وہ دل کی خواہش کا اظہار کرتی ہے وہ. پھر دوسرے مصر میں کہتے ہیں کہ ہوشیار ہو جاؤ اگر تمہارے دل میں, اب یہاں لفظ دو استعمال ہوتے ہیں, ہوس اور خواہش میں تھوڑا سا فرق ہے, تو دوسرا جو مصرع ہوگا وہ غالباً بہتر ہوگا اس میں جنہوں نے استعمال کیا, ہوس نائے و نوش ہے. کہ نہیں, اگر تمہارے دل میں موسیقی اور شراب کا خیال ہے کہ اس سے تم لطف اندوز ہوگے تو ان باتوں کو بھول جاؤ, اس لیے کہ بہت جلدی تمہاری جو خواہشات ہیں اس میدان میں آنے سے, تمہاری جو خواہشات ہوئی ہیں محبوب کو پانے کی, اس میں جب تمہیں نا امیدی ہوگی اور جب تمہاری خواہشات جو ہیں وہ بڑھ کے ہوس تک پہنچ جائیں گی تو پھر تمہیں نہ ہوش رہے گا فلوٹ کا, نہ تمہیں ہوش رہے گا شراب کا, اور تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے. یہاں پہ ایک انہوں نے نئے عاشقوں کی طرف اشارہ کیا ہے, اور جیسا ہم دیکھیں گے بعد میں بھی غزل میں انہوں نے اپنے تجربے سے ان کو بتایا ہے کہ عشق کرنے کے نتائج کیا کیا ہوتے ہیں, اور بہت مناسب طریقے پہ کہتے ہیں دوسرے شعر میں کہ دیکھو مجھے جو دیدائے عبرت نگاہ ہو, میری سنو جو گوش نصیحت نیوش ہے. Look at me if you might have an admonition seeing eye, listen to my words if you have an advice hearing ear. بڑا مشہور شعر غالب کا, بات مطلب بالکل صاف ہے کہ دیکھو مجھے جو دید, اگر تمہارا دیدہ یا تمہاری نظر اس قابل ہے کہ وہ کوئی سبق لے سکے کسی چیز سے, تمہارا ویژن ایسا ہے کہ تم سمجھ سکو, تو مجھے دیکھو, میرے حال پہ نظر ڈالو, تمہیں بہت عبرت ہوگی. اور پھر کہتے ہیں میری سنو, اگر تمہارے کان اس قابل ہیں کہ وہ ایک داستان کو سن کے ان سے کوئی سبق حاصل کر سکیں تو میری داستان سنو. تو دیکھیے کس آسانی سے انہوں نے اس کے پہلے جو شعر تھا جس میں انہوں نے بیان کیا تھا اور تلقین کی تھی اور نئے عاشقوں کو کہ وہ اپنی امیدیں زیادہ نہ بڑھائیں, اس شعر میں انہوں نے اپنا حال بتا کے ایک مثال پیش کی ہے. ساقی ب جلوہ دشمن ایمان و آگ ہی, مطرب ب نغمہ رہزن تمکین و ہوش ہے. دا کپ بیئرر ود ہز گلوری این اینیمی آف فیتھ اینڈ اویئرنیس, دا میوزیشن ود ہز میلوڈی از اے ہائی وے رابر آف ڈگنیٹی اینڈ ججمنٹ. بات وہی انہوں نے کی ہے کہ ساقی جو ہے, کہتے ساقی جو ہے اپنی جلوے سے, لفظ جلوہ جو استعمال کیا اس کے معنی اپیئرنس بھی ہوتے ہیں, گلوری بھی ہوتے ہیں. یہ غالب نے عام طور پہ سو گلوریس مینیفیسٹیشن جسے کہتے ہیں اس طرح سے استعمال کیا ہے اس کو. کہتے ہیں کہ جب ساقی اپنے جلوے کے ساتھ جب سامنے آتا ہے تو نہ پھر ہمارا فیتھ, انٹیگریٹی اور اویئرنیس, انٹیلیجنس, جتنے بھی ہوش و حواس ہیں سب جاتے رہتے ہیں. اسی طرح سے جب کوئی موسیقار نغمہ سامنے پیش کرتا ہے تو وہ چرا لیتا ہے ہماری ساری ڈگنیٹی, ہمارا سارا اعزاز, ہماری سمجھ بوجھ کو وہ لے اڑتا ہے. لب استعمال کیا انہوں نے ہائی وے رابر, یہاں پہ رہزن کہنے کا معنی صرف یہ ہے کہ موسیقی جو موسیقار ہے وہ سب چیزیں چرا لیتا ہے جو بچی ہوتی ہیں, اور جو ساقی ہے وہ ہماری ایمان کو اور ہماری عقل کو بھی چرا لیتا ہے. ذکر وہی مسلسل ہے جو انہوں نے اس سے پہلے شعر میں کہا تھا کہ دیکھو مجھے جو دیدائے عبرت نگاہ ہو, یہ شب کو دیکھتے تھے کہ ہر گوشہ بسات, دامان باغ بانو کفے گل فروش ہے. ایدر ایٹ نائٹ وی یوز ٹو سی دیٹ ایوری کارنر آف دا اسپریڈ از دا اسکرٹ آف دا گارڈنر اینڈ دا فسٹ آف دا فلاور سیلر. مشکلات یہ ہیں, یا شب, میں خیال میں اگر ہم اس کو یا کی جگہ صرف یہ کر دیں کہ ہاں شب کو دیکھتے تھے تو شاید معنی واضح اور آسان ہو جائیں. اور اس کا میں ذکر بعد میں کروں گا کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی. کہنے گے کہ شب کو تو عالم یہ ہوتا تھا کہ جیسے کوئی پھول بیچنے والا اپنا دامن پھیلائے ہوئے ہے جو دامن پھولوں سے بھرا ہوا ہے, اور وہ ہماری محفل کا سین ہوا کرتا تھا, ہر طرف پھول ہی پھول ہوا کرتے تھے. تو اب جو انہوں نے بات کی ہے کہ پورے گوشہ بساط میں, پوری محفل میں ہر طرف لگتا تھا کہ جو باغبان ہے وہ پھولوں کو لیے بیٹھا ہوا ہے, خوشی ہی خوشی تھی ہر طرف. اب انہوں نے جو کہا یا شب کو دیکھتے تھے, اب کہنے لگے کہ یا تو ہم دیکھتے اس شب کو یا اب دیکھ رہے ہیں صبح کو, جہاں پھول جو ہیں وہ جا چکے ہیں. بات وہی ہے جو انہوں نے پہلے کی تھی کہ ایک شمع رہ گئی ہے سو وہ بھی خاموش ہے. تو یہ غزل تسلسل ہے ایک طرح سے جس میں انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے, اور یہاں لفظ یا جو ہے اس کے بڑے گہرے معنی ہیں جو ہم کو پورا اس شعر کے معنی سمجھا جاتا ہے. اور مقابلہ جو ہے وہ صبح سے ہے, اور صبح کا ذکر اس شعر میں نہیں ہے. لطف خرام ساقی و ذوق صدائے چنگ, یہ جنت نگاہ وہ فردوس گوش ہے. دا ایلیگنس آف دا گیٹ آف دا کپ بیئرر اینڈ دا ریلش آف دا وائس آف دا لوٹ, دس از اے ہیون آف دا آئی دیٹ اے پیراڈائز آف دا ایئر. میرے خیال میں مطلب یہاں پہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. محبوب کی رفتار اور چال کے اوپر نظر ہے, اور اس کی آواز جو ہے اس سے یہ محو ہیں, اور کہتے ہیں آنکھوں کے لیے جنت ہے اور کانوں کے لیے جنت ہے. یہ جنت نگاہ, پھر وہ دوسرا استعمال کرتے ہیں فردوس گوش. فردوس جو ہے وہ خاص باغ ہے جنت میں جہاں کا ذکر کیا گیا ہے. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں جہاں ہمارے سامنے آتی ہیں تو لگتا ہے ہم جنت میں پہنچ گئے ہیں. یا صبح دم جو دیکھیے آ کر تو بزم میں, نہ وہ سرور و سوز نہ جوش و خروش ہے. اور ایلس کم ان ٹو دا گیدرنگ ایٹ دا بریک آف ڈان اینڈ لک, دیر از نیدر دیٹ جوائے اینڈ برننگ نہ ٹرموائل اینڈ کموشن. بات وہی ہے جو میں نے پہلے عرض کی تھی, یا جو انہوں نے استعمال کیا ہے. کہتے ہیں صبح دم, اگر صبح کو آ کر دیکھیے محفل کا حالت, تو معلوم ہوگا کہ نہ وہاں وہ سرور ہے, نہ سوز ہے, نہ جلوہ ہے, نہ جوش و خروش ہے. یہ پوری غزل میں انہوں نے جو اندھیرے کا, صبح کا جو ذکر کیا ہے, اس کے گہرے معنی نہ صبح ہیں, نہ اندھیرا ہے, نہ رات ہے, بلکہ انسان کی زندگی کے وہ دور ہیں جب وہ محفلوں میں رہتا ہے اپنی خواب و خیال کی, اور جب اس سے نکلتا ہے, جب آنکھ کھلتی ہے تب اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ زندگی کے کس مقام پہ ہے. جب آنکھ کھل گئی نہ زیاں تھا نہ سود تھا, کچھ وہ ذکر ہے اس شعر میں بھی. داغے فراق صحبت شب کی جلی ہوئی, ایک شمع رہ گئی ہے سو وہ بھی خاموش ہے. برنڈ بائی دا وونڈ آف دا سیپریشن آف دا کمپینین شپ آف دا نائٹ, ون کینڈل ہیز ریمین دس اٹ ٹو از ایکسٹنگوشڈ. کہنے گے ایک شمع جو ہے وہ جل چکی ہے. جلی کس لیے؟ کہ وہ داغ جو ہے وہ فراق کا ہے. صحبت جو صحبت تھی شب کو جب وہ ختم ہو گئی, تو اس فراق کے غم میں شمع جو ہے وہ جل گئی اور ختم ہو گئی. لیکن پھر کہتے ہیں ایک شمع ہے سو وہ بھی. یہاں لفظ استعمال کے ایک شمع ہے, مطلب اور بھی چیزیں جو ہیں وہ جل چکی ہیں صحبت کے ختم ہونے سے, فراق میں اس کی. لیکن کہتے ہیں وہ شمع بھی خاموش ہے, خاموش سمرا جی وہ بھی جل چکی ہے. ذکر اس بات کا ہے کہ جب وہ محفل ختم ہوئی, محفل صحبت کی, تو ہر چیز جل گئی, دل بھی جل گیا, جگر بھی جل گیا, اور یہاں تک کہ وہ شمع جو ہے وہ بھی خاموش ہے. تو جب شمع خاموش ہوتی ہے تو پھر اس سے اندھیرا ہوتا ہے, اور پھر وہ بات ہوتی ہے ظلمت کدے میں میرے شب غم کا جوش ہے. آخر میں کہتے ہیں کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں, غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے. دیز تھیمس کم ان ٹو دا مائنڈ فرام دا ہڈن, غالب دا اسکریچنگ آف دا پین از دا وائس آف این اینجل. کیا حسین شعر ہے, اور کیا عمدہ اختتام ہے اس لاجواب غزل کا. اگر ہم یہ کہیں کہ غالب نے یہ بھی غزل لکھی تو ان کو بہت پسند آئی, اور اپنی تعریف میں انہوں نے یہ شعر لکھا کہ یہ سارے مضامین جو میں نے لکھے یہ آتے ہیں غیب سے, کہاں سے آتے ہیں مجھے نہیں معلوم. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ سریر خامہ, جب قلم سے لکھتے ہیں کاغذ کے اوپر, خاص کر اس زمانے کے جو قلق کے قلم ہوا کرتے تھے, تو اس میں آواز آتی لکھتے وقت, کہ نہیں یہ فرشتوں کی آواز ہے. یہ جو ہے اسی لیے وہ غیب ہے کیونکہ فرشتوں کا تعلق غیب سے ہے. اس طرح سے وہ انہوں نے اپنے آپ کو, اب وہ چونکہ آواز ہے فرشتوں کی تو ایک طرح سے اپنے آپ کو انہوں نے اس شعر میں پروفٹ آف دا پوئٹری قرار دیا ہے کہ بھئی ہم جو ہیں وہ ہم یہ میسج ہم لے کے آئے ہیں. یہ غزل واقعی اس قابل ہے. بہترین مثال غالب کی مشکل پسندی کی, لفاظی کی, مضمون نگاری کی, اور سب سے بڑی ان خیالات کی جو ہم غالب کی شاعری کے ساتھ مضموم کرتے ہیں.
تفہیم غالب. دیوان غالب کی غزل نمبر 170 کی تشریح اور توضیح ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کر رہے تھے. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہمارا ہفت روزہ ادبی مجلہ صدا رنگ پیش کیا جا رہا ہے.
وائس آف امریکہ, ایک مکمل سوشل میڈیا, ہمارے اور آپ کے درمیان رابطے کے سبھی ذرائع یعنی ریڈیو, ویڈیو, ٹی وی, ویب اور فیس بک. تازہ ترین خبروں, معلومات اور اطلاعات کی مسلسل ترسیل کے لیے وائس آف امریکہ ہفتے کے ساتوں دن اور 24 گھنٹے آپ کی نظروں میں اور آپ کی پہنچ میں.
اور اب آخر میں بانو قدسیا کا ایک علامتی افسانہ, پریم بیل بوٹی, سنا رہے ہیں خالد حمید.
پھر زندگی کا توازن ٹھیک رہتا ہے لیکن تم تلاش حق میں اندھے ہو چکے ہو. میں تو پھر بیمار عورت ہوں, مجھے اتنی محبت کہاں راس آ سکتی تھی. عثمان نے اپنے لمبے بازو کو پھیلا کر ہاتھ اس کے بالوں پر رکھ دیا. عثمان, تم کو یہاں سے چلے جانا ہوگا. کچھ حیرانی, خوشی اور معجوب سے لہجے میں سعیدہ نے کہا. کہیں کہیں دور, کہیں نزدیک, لیکن یہاں سے دور. یہ تم کیا کہہ رہی ہو سعیدہ؟ عثمان یکدم زندہ انسانوں کی بستی میں واپس آ گیا. اب میں تمہیں تتلیاں پکڑ کر گلاسوں کے نیچے بند نہیں کرنے دوں گی. تم اپنے آپ کو, مجھ کو, ابا کو اور حیثیت نہیں دو گے. میں بہت شرمندہ ہوں. میں نے رات وہ نظم پڑھی تھی. کون سی نظم؟ جو تم نے لکھ کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دی. نظم تھی, میں گلی کا آخری سرا ہوں, رسی کی آخری گانٹھ. میں تمہیں اجازت نہیں دوں گی کہ تم مہذب طریقے سے میرے گرد چکر لگاتے رہو. چکر لگانے کے لیے پہلی شرط جذبہ ہے, ورنہ گردش مدام مشقت ہے. تم مجھے اپنے پاس سے بھیج رہی ہو سعیدہ؟ مجھے؟ تم, میں تمہارا شوہر ہوں. سعیدہ نے آنکھیں میچ لی, آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر کانوں کی طرف بہنے لگے. میں شوہر لے کر کیا کروں گی عثمان؟ میں تو بیمار عورت ہوں. اگر میں صحت مند عورت ہوتی تو بچوں کی آرزو میں, ان کی پرورش و تربیت کی کھٹالی میں نیک دلی سے تم کو بھی چھونک دیتی. اگر میں غریب ہوتی تو اپنے جسم کو برقرار رکھنے کے لیے تم جیسے شاہ بلوط کے ساتھ اپنے وجود کی امر بیل چڑھا دیتی. اگر لیکن میں نے تو تمام غرض و غایت, تمام چھوٹی چھوٹی آرزوئیں محبت کی قبا میں ڈال دی. جن چھوٹی چھوٹی خواہشوں پر عورتوں کی لمبی لمبی زندگیاں بسر ہو جاتی ہیں, وہ سب کچھ میں نے ستی کر دیا تمہاری محبت کی آگ میں. اب میں تمہیں کس لیے روک رکھوں؟ کیوں باندھ رکھوں اپنے ساتھ یوں ہی؟ تم کیا چاہتی ہو اسے؟ میں نے کبھی تمہیں شکایت کا موقع دیا؟ بتاؤ. اور میں کیا دے سکتا ہوں تمہیں جو میں نے نہیں دیا؟ تم اپنے رب سے کیا چاہتے ہو عثمان؟ عثمان کا رنگ گلابی ہو گیا. اس کی آنکھوں میں ہلکے ہلکے آنسو آ گئے, جیسے برسوں کی جدائی کا دکھ سہ چکا ہو. وصل. کیوں؟ تاکہ میرے وجود کی کثرت اس کی اکائی میں مل جائے, پھر اتنے لمبے چوڑے جھگڑے نہ رہیں. میرا ایک رنگ ہو, ایک خوشبو ہو, ایک منزل ہو, ایک, صرف ایک. میں کثرت کی پریشانی میں مبتلا نہ رہوں. عورت بھی بہت پریشان رہتی ہے عثمان. اس کے وجود کے اندر ان گنت وجود ہمیشہ شکل پانے کے لیے ترستے رہتے ہیں. وہ بھی اتنی ساری کثرت کے بوجھ سے ٹوٹ جاتی ہے. اس کا بھی جی چاہتا ہے کہ کسی روز اس کا خدا اسے اپنے وجود میں سمو کر ساری کثرت سے نجات دلا دے. لیکن فاصلہ بہت ہے, بودھ ہمیشہ رہتا ہے. لاکھ اپنی عقیدت کی سانس سے بت کے وجود کو گرماؤ, بت زندہ تھوڑا ہو جاتا ہے. کثرت سے نجات دلانا صرف اللہ کا کام ہے, وہی اکرنگی میں یکسانیت, تمانیت اور خوشی بھرنے کا معجزہ کر سکتا ہے. وہی, صرف وہی. اگر تمہیں تمہارا خدا مل گیا عثمان, تو پھر میرے پاس لوٹانا اور مجھے بھی بتانا کہ کس صراط مستقیم پر چل کر انسان کثرت سے نکل کر وحدت بن جاتا ہے. میں تمہیں اس حالت میں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. میں تو ویسے بھی ایک ایسی راہ پر جا رہی ہوں جس کا ایک منطقی انجام ہے, موت. تم میری موت تک میرا انتظار کرنا چاہتے ہو, کیا تم یہ کام سمیٹ کر آگے جانا چاہو گے؟ عثمان بڑی دیر تک سیدہ کی آنکھوں میں دیکھتا رہا. اس لڑکی کی آنکھیں بحر قلزم سے بھی گہری تھیں. کاش وہ انہی پانیوں میں کہیں تہے آب ہو جاتا, کم از کم یہ پانی تو شانت ہو جاتے. بڑی دیر کے بعد عثمان نے بمشکل کہا, نہیں, دنیا کے ہر مذہب نے محبت پر اس قدر زور کیوں دیا ہے؟ حالانکہ محبت نے جس قدر دکھ نسل انسانی کو دیے ہیں, اس قدر دکھ ساری مخلوق کی نفرت نے مل کر نہ دیے ہوں گے. تم سو جاؤ سیدہ. میں سو جاؤں گی. دعا کرنا کہ میں زیادہ دیر زندہ نہ رہوں. عثمان نے اٹھ کر اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں پر رکھ دیے. یہ بوسا الوداع ہی سسکی تھا. میرا کا بھجن لگاتے جانا عثمان, اس کے بھجن سن کر بڑا آنند ملتا ہے. یہ عورت کے سراب کو جانتی ہے. عورت کا سراب, عورت اور خدا دونوں مرد کی روح کی تلاش میں ہیں. دراصل خدا نے حضرت آدم کی پسلی سے جو عورت پیدا کی, وہ دل لگی کے لیے تھی, محض دل بہلانے کے لیے. لیکن اسی پسلی نے ہمیشہ واپس اسی سینے میں پیوست ہونے کی کوشش کی. جانتے ہو عثمان ابلیس کون ہے؟ جانتا ہوں. کون؟ میرے وجود میں کثرت کی خواہش. غلط. ابلیس عورت ہے. عورت کے وجود میں کثرت بن جانے کی سچائی ہے. دیکھتے ہی دیکھتے ایک عورت کتنے وجود جنم دے کر ان میں بٹ جاتی ہے. عورت اس میں اور رب میں بازی ٹھنی ہے. عورت چونکہ آدم کی پسلی ہے, اس لیے وہ آدم کی ذات میں کھل جانا چاہتی ہے. خدا نے چونکہ آدم کو بنایا ہے, اس لیے وہ آدم کو بالآخر اپنے وجود میں سمو لینا چاہتا ہے. عورت بڑا خطرناک کھیل کھیلتی رہی ہے عثمان. جب وہ خود بڑھ جاتی ہے تو اپنے وجود سے اپنے جیسے کئی اور وجود نکال کر انہیں داؤ پر لگا دیتی ہے. کئی عثمان, کئی سیدائیں, خدا جانے بازی ابلیس کے ہاتھ رہے کہ یزدان کے ہاتھ. عثمان چپکے سے اٹھا اور اٹھ کر ٹیپ ریکارڈر لگا دیا. نیند کا غلبہ اب سیدہ پر ہو چلا تھا. کسی گلفام کی چارپائی اڑا لانے سے وہ گلفام اپنا تو نہیں ہو جاتا. کسی بت میں اندھی عقیدت کے سانس پھونکتے رہنے سے وہ بت تو سانس نہیں لینے لگتا. موت تک سب موہ مایا ہے. میرا مسئلہ شوہر نہیں ہے عثمان. میں تو جنم جنم سے محبت کی تلاش میں بیمار رہی ہوں. مجھے بیمار عشق کے لیے کسی طبیب نے کیا تجویز کیا ہے؟ میرے بارے میں ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ بابا جی کا کیا حکم ہے؟ کیسے شفا ہوگی مجھے؟ میرا بھائی کا بچن ٹیپ کے سانس سے نکلا اور مائی ہوا کی طرف بڑھنے لگا. آنسن جل سینچ سینچ پریم بیل بوٹی. عثمان نے آخری مرتبہ سیدہ کی طرف دیکھا اور بغیر سوچے سمجھے جنت کے دروازے اپنے پیچھے اپنے اوپر بند کر لیے. اب نہ جانے وہ کدھر جانے والا تھا. سیدہ کے بغیر, بچوں کے بغیر گھر کتنا بے معنی تھا.
پریم بیل بوٹی، بانو قدسیہ کا افسانہ خالد حمید سنا رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے ادبی مجلے صدا رنگ کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ اجازت کا طالب ہوں، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں اسد نذیر۔